हटाए जाते हैं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد آج ہمارے لحاظ سے ذوالحجہ کی ساتویں تاریخ ہے اور سعودی عرب میں آٹھ تاریخ ہے اور آج کے دن سے وہاں حج کے ارکان شروع ہو رہے ہیں اور آج کا دن ایام حج کا پہلا دن ہے جو جس میں حجاج منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور منا میں جا کر مقیم ہوتے ہیں. آج کے دن ان کا اس کے سوا کوئی اور کام نہیں ہے کہ وہ منا جائیں, وہاں رہیں اور رات وہاں گزاریں, پانچ نمازیں وہاں پر پڑھیں, اس کے بعد پھر عرفات کے کل وہ انشاءاللہ عرفات کی طرف روانہ ہوں گے اور حج کا جو سب سے اہم رکن ہے وہ انشاءاللہ کل وہاں پر ادا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں ذوالحجہ کے دن, یہ عجیب و غریب خصوصیات کے اللہ تبارک و تعالی نے ایام بنائے ہیں اور ان کو وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو سال میں کسی اور مہینے میں وہ فضیلتیں نہیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ دس دن جن کے ساتھ ساتواں دن آج گزر رہا ہے اس کو عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں, ذوالحجہ کے دس ایام. اس کے بارے میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی ان دس دنوں میں. عبادت کی کوئی تخصیص نہیں, کوئی بھی عمل عبادت کا, وہ نماز ہو نفلی نماز, وہ ذکر ہو, تسبیح ہو, شکر ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو یا اور عبادتیں جن کا تعلق بندوں سے ہے, کسی مریض کی عیادت, کسی مریض کی بیمار پرسی, صدقہ خیرات, کسی کی مدد کر دینا, کسی ایسے شخص کو جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوئی تدبیر کر دینا, یہ سب عبادتیں. اور ان دنوں میں 10 ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت رکھی ہے کہ جتنا محبوب اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اپنی عبادت ہے کسی اور دن میں اتنے عبادت محبوب نہیں. تو ایک خصوصیت تو اس عشرے کی یہ ہے جس کے ابھی چند دن باقی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری خصوصیت ان ایام کی یہ ہے کہ ان میں کچھ عبادتیں ایسی مقرر کی گئی ہیں جو انہی ایام کے ساتھ خاص ہیں, دوسرے دنوں میں وہ کام کیے جائیں تو کوئی عبادت نہیں. مثلا ایک بات جو ان ایام کے ساتھ مخصوص کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا, ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کی طرح قرار دی گئی ہے. ایک ایسی حدیث میں جو متعدد طرق سے مروی ہے, اگرچہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن متعدد طریقوں سے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, تو کوئی عمل جو اس کے علاوہ دنوں میں کیا جائے وہ اس دن کے برابر نہیں ہو سکتا, تو کیا اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, تو کیا وہ بھی آج ان دنوں کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, سوائے اس کے کوئی شخص اپنی جان قربان کر دے اس کے علاوہ کوئی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو روزے کا ایک سال کے برابر روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح ایک عبادت ہے تکبیر, یعنی اللہ جل جلالہ کی بڑائی بیان کرنا, تکبیر کہنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر اللہ تعالی نے ان دنوں کے ساتھ ایسی مخصوص کی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی کے زبان پر یہ تکبیر رہے. اور صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان دنوں میں کثرت سے تکبیر کہا کرتے تھے. ایک تکبیر تو تکبیر تشریق ہے جو واجب ہے, وہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگی صبح کے فجر کے وقت سے اور 13 ذی الحجہ کی شام تک عصر تک جاری رہے گی. وہ تو واجب ہے, یعنی ہر نماز فرض کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تکبیر تشریف کہلاتی ہے. یہ تکبیر کرنا اس وقت تو واجب ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے. ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ تھا کہ عورتوں پر بھی ہے اور نماز کے بعد ان کو بھی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی چاہیے. فرق یہ ہے کہ مرد آپ بلند آواز سے کہیں اور عورتیں آہستہ سے کہیں, آہستہ کہیں. اور یہ تو واجب ہے 9 تاریخ سے شروع ہو, لیکن اور دنوں میں جیسے آج کا دن گزر رہا ہے یا دوسرے دن گزرے ہیں ان کے اندر بھی تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ تعالی کی توحید کا ذکر کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے. اور صحابہ کرام کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ ان دنوں میں وہ تکبیر کثرت سے کہتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بازار میں نکلتے تھے اور ان دنوں میں اور بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ان کی آواز سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے، اور یہاں تک کہ بازار گونج اٹھتا تھا تکبیروں سے. صحابہ کرام کی یہ سنت آج کل متروک ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ صرف نو دل حجہ سے جو تکبیر تشریق کہتے ہیں، لیکن اور اوقات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر تکبیر ہونی چاہیے. یہ بھی ایک عمل خیر ہے جو ان دنوں کے ساتھ ہو. اور دنوں میں بھی آدمی اگر کہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اس کی فضیلت ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آہستہ آواز سے یا بلند آواز سے دونوں طرح جائے اور یہ تکبیر کہتے رہے. تو ایک تو یہ خصوصیت اللہ تعالی نے رکھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جب حج کے لیے جاتے تھے، حج کا احرام باندھتے تھے، اب آج منا جیسے جا رہے ہیں، تو ان کے حق میں سب سے بڑا ذکر جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو بعض صحابہ کرام تلبیہ کثرت سے پڑھتے تھے اور بعض صحابہ کرام تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو تلبیہ پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں کی جاتی تھی، جو تکبیر پڑھ رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں کی جاتی. اب جو حضرات حج میں موجود نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ حج میں نہیں جا سکے، تو ان کے لیے لبیک اللہم لبیک کا کلمہ تو نہیں ہے، یہ حاجیوں کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن دوسری چیز اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حاجیوں کے ساتھ ایک نسبت عطا فرما دی. وہ دو قسم کے ذکر کر رہے ہیں، ایک لبیک اللہم لبیک اور ایک تکبیر، اور ان لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، دور رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں کہ بھئی وہ تم تلبیہ تو پڑھ نہیں سکتے لیکن یہ تکبیر کہہ سکتے ہو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں ان اپنے حجاج کے اوپر چلیں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں. تو یہ بھی ایک سمجھو کہ حجاج کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کر دی. حجاج بھی بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں، تم بلند آواز سے تکبیر کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تمہاری کسی درجے میں ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو اور تم اللہ تعالی سے یہ کہہ سکتے ہو کہ تیرے محبوب کی یارب میں صورت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو شباہت یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، شباہت پیدا ہو جانا کسی اللہ والے کی، کسی عبادت گزار کی، اللہ تعالی کے عبادت کرنے والے کی، اگر شباہت بھی پیدا ہو جائے تو یہ شباہت بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے. ان کو دو ذکر بتائے گئے ہیں, ہمیں ان میں سے ایک ذکر بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ تمہاری مشابہت پیدا ہو. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ عمل شروع کر دینا چاہیے, عشرے کے اندر کرتے رہنا چاہیے. اب یوں سمجھو کہ دو ہی دن باقی ہیں, لیکن ان دو دنوں کے اندر بھی اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھروں میں, گھر سے باہر نکلتے ہوئے, یہ تکبیر کہتے رہنا چاہیے. ایک خصوصیت تو اس ذوالحجہ کے مہینے کی یہ ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں حج مشروع فرمایا. یہ حج کی عبادت بھی عجیب و غریب عبادت ہے, اور جو میں بتا رہا ہوں کہ ان ایام کے ساتھ خاص عبادتیں ہیں, ان کا کے پیچھے جو مقصد نظر آتا ہے واللہ سبحانہ وعالم, وہ یہ کہ بندے کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ جب اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنی ہو تو عقل کو پیچھے ڈال دو, اپنی جو عقلی گھوڑے ہیں ان کو پیچھے ڈال دو, اتباع اپنے عقل کی نہیں کرنی, اتباع اپنی خواہشات کی نہیں کرنی, اتباع اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کرنی ہے. اب یہ حج کی عبادت جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کے لیے رکھی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جتنے کام حج میں کیے جاتے ہیں, آج منا گئے ہیں تو عقل سے سوچو تو کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. آج منا کیوں گئے؟ بھائی اچھے خاصے حرم شریف کے پاس رہ رہے تھے, مسجد حرام کے ارد گرد حاجیوں کا ڈیرا تھا اور وہاں مسجد حرام کی نمازیں ہو رہی تھیں. مسجد حرام کی نماز کوئی معمولی بات ہے؟ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب, ایک نماز میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا. جب توفیق ہو رہی تھی طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف, اور کچھ نہیں تو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے بیت اللہ کو. بیت اللہ کو دیکھ لینا بھی ثواب, اور بھی کچھ نہ کرے آدمی, صرف حرم میں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو تکا کرے, دیکھتا رہے بس, تو دیکھنا بھی ثواب. وہاں کی نمازیں ایک لاکھ کے برابر ہو رہی تھی, طواف کا موقع مل رہا تھا. طواف کے دوران جو قدم اٹھتا ہے بندے کا, طواف کے دوران ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, وہ سب کام ہو رہے تھے. بیت اور بیچارہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, بیٹھا ہوا ہے حرم میں لیکن بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے, تو ہر نظر جو پڑ رہی ہے بیت اللہ کے اوپر, اس پر مستقل اجر مل رہا ہے. یہ سارے کام ہو رہے تھے, حاجی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اب کیا حکم ہوا کہ نہیں نکلو یہاں سے, مسجد حرام کو چھوڑو, بیت اللہ کو چھوڑو, طواف کو چھوڑو, اور جاؤ جا کے منا میں قیام کرو. بھئی کیا کریں وہاں میں منا میں قیام کر کے؟ کچھ بھی نہیں, کوئی کام نہیں. بس وہاں جا کر پانچ نمازیں پڑھنی ہے, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, فجر کی, بس. نہ اس دن کوئی شیطان کو وہ کنکری مارنے کا دن ہے, نہ اس میں کوئی اور عبادت مشروع ہے, جا کے رہ پڑو وہاں. ارے بھائی عقل سے, عقل سے اگر سوچے آدمی, کیا حرج تھا ہم بیت اللہ میں بیٹھے رہتے, اور جب عرفات جانے کا وقت آتا تو عرفات کے وقت عرفات چلے جاتے, بیت اللہ کے فیوز سے مستفید ہوتے رہتے, بیت اللہ کے انوار اور برکات سے حاصل کرتے رہتے. نہیں نہیں, یہ چھوڑو, جا کے مینا میں قیام کرو, پانچ نمازیں وہاں جا کے پڑھو. کیا بتلایا اس عمل سے؟ کہ ارے بیت اللہ میں یا مسجد حرام وغیرہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا, جو کچھ فضیلت ہے وہ ہمارے حکم میں ہے. جب ہمارا حکم تھا کہ بیت اللہ کے پاس جاؤ تو بیت اللہ کی فضیلت ہی مل رہی تھی, اس کے انوار حاصل ہو رہے تھے, اس کے برکات مل رہے تھے. لیکن اب ہمارا حکم یہ ہے کہ چھوڑ دو اس کو, بیت اللہ کو چھوڑ کر میرا ملا مقیم ہو جاؤ. آج سارے حاجی اس طرح کر رہے ہیں, جو روزانہ وہاں پر بیٹھے ہوئے طواف کر رہے تھے, روزانہ بیت اللہ مسجد حرام کی نمازیں پڑھ رہے تھے, وہ سب چھوڑ چھاڑ کر منا کے وادی میں جا کے مقیم ہو گئے ہیں. کیوں ہو گئے؟ یہ بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے. کسی چیز میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں, تقدس ہمارے حکم میں ہے. جس وقت جس بات کا حکم ہو تقدس اسی میں حاصل ہوتا ہے. آج اگر کوئی شخص اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے منا نہ جائے اور کہ جی میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا, میں تو بیت اللہ کو کی زیارت کروں گا اور اچھا موقع ہے, سارے حاجی تو منا جا رہے ہوں گے, مسجد حرام خالی پڑی ہوگی یا اس کے اندر ہجوم کم ہوگا, آرام سے طواف کروں گا, طواف کرتا رہوں گا اور یہاں پر بیٹھا رہوں گا اور بیت اللہ یہاں پر نمازیں پڑھوں گا. اگر کوئی شخص اپنے عقل سے یہ کام کرے یا اپنے خواہش سے یہ کام کرے تو بجائے فائدہ ہونے کے, ثواب ہونے کے بجائے الٹا ترک سنت کا وبال ہوگا. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین نام نہ تو عقل کی پیروی کرنے کا نام ہے نہ خواہشات کی پیروی کرنے کا نام ہے. ہماری خواہش ہے کہ بیت اللہ کے پاس بیٹھیں, ہماری خواہش ہے کہ بیت اللہ کو دیکھیں, ہماری خواہش ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں, لیکن کاخ نہیں, اس خواہش کو چھوڑو, منا جاؤ, وہاں جا کے پڑھ جاؤ. تو یہ پہلا سبق آج کے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا. کل کو جائیں گے عرفات, وہاں سے یہاں پر بھی نہیں ٹھہرنا, عرفات جانا ہے. اب بتاؤ 30 لاکھ کا مجمع ہے, وہ پہلے مکے سے منتقل ہوا منا اور منا سے اب کہا جا رہا ہے عرفات جاؤ اور وہاں جا کے ہم سے مانگو, وہاں جا کے دعائیں کرو, ذکر کرو, تسبیح کرو, تلاوت کرو, مانگو, کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے مانگو. وقوف عرفات, وہاں جا کے وقوف عرفات, بھائی دعائیں مانگنی تھی نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہیں منا میں جب چلو 30 لاکھ کا مجمع وہاں سے منتقل ہو کر منا میں آ گیا تھا تو یہیں کر لیتے جو کچھ کرنا تھا, یہیں وقوف کر لیتے, یہیں پر دعائیں کر لیتے, یہیں پر ذکر اذکار کر لیتے. کہا نہیں نہیں چھوڑو اس کو اور اب جاؤ عرفات, عرفات جا کے وہاں جا کے دعائیں مانگو, وہاں جا کے ہمیں پکارو, وہاں ہماری رحمتیں وہاں نازل ہوں گی. اور چلو سارا دن وہاں گزار لیا, اچھا بھائی رات بھی یہیں گزار لیتے یا واپس منا چلے جاتے وہاں خیمے لگے ہوئے. نہیں نہیں, نہ یہاں رہنا ہے نہ خیموں میں رہنا ہے, وہاں سے چلو مزدلفہ پہنچو, مزدلفہ کی وادی میں, وہاں خیمہ بھی نہیں, وہاں تمہارے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں, رات کو وہاں سو اور صبح کو اٹھ کے پھر منا جاؤ اور پھر جمرات کو مارو. جمرات کو کیا مارو؟ پتھر کھڑے ہوئے ہیں اور 30 لاکھ انسان وہ ہاتھوں میں کنکریاں وہاں سے ڈھونڈ کے مزدلفے سے ساتھ ساتھ ایک جمرے کی کنکریاں ڈھونڈ کر اور مار رہے ہیں. یہ 30 لاکھ انسانوں کا ہجوم معمولی بات نہیں ہے, 30 لاکھ انسانوں کا ہجوم یہ ان 2-3 دنوں میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر حرکتیں کر رہا ہے, جہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے. بھیا مینا میں کیوں آئے ہیں؟ کہ بھائی وہ ایک پتھر ہے, اس پتھر پر 7 کنکریاں مارے گی. لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں, وہ شیطان نہیں ہے, وہ جمرا ہے, اس کو وہ جمرا ہے, وہ شیطان تو ایک الگ مخلوق ہے, لیکن उसकी एक अलामत बना दी गई है, तो बस उसको मारो सात कंकरियां। ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है किस बात पर? सात कंकरियां मारने पर, एक पत्थर को सात कंकरियां मारने के ऊपर। अकल में कोई बात आती है कि 30 लाख आदमी वो इधर से उधर हरकत कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं ताकि कंकरियां मारेंगे। जो आदमी मीना के अंदर कंकरियां मार के आ गया वो लोगों के सामने खुशी का इजहार करता है, भाई मैंने तो रमी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज का वाजिब अदा कर दिया। क्या हुआ कंकरियां मारने से भाई, क्या मिला? लेकिन क्या मिला? अल्लाह ताला का हुक्म की इत्तबा मिली, इताअत मिली। हमारे परवरदिगार ने कहा था कि कंकरी मारो, हमने मारी। ये तो न कोई अकल का तकाजा था, न ख्वाहिश का तकाजा था, ये सिर्फ मेरे अल्लाह का हुक्म था कि जाके मारो, मार दी। ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इत्तबा और इताअत की का एक निशान था जो अल्लाह ताला ने अदा करवाया। अगले दिन फिर और तीसरे दिन फिर, और चलो भाई तीन दिन यहां रहना था मीना में, तो तीन दिन यहीं रहते और यहां रहकर हर रोज रमी करते, हर रोज कंकरियां मारते। जब यहां से फारिग होते जाते तो तवाफ कर लेते। कहा नहीं नहीं नहीं, इन्हीं तीन दिनों के अंदर बीच में तुम्हें एक दिन जाना है तवाफ ज्यारत करने के लिए। तो वहां अब मीना में रहते हुए भी ये काम है कि एक मतलब फिर मक्के जाएंगे, मक्के से तवाफ करेंगे, तवाफ करके फिर वापस आएंगे, फिर मीना में रात गुजारेंगे। भाई अकल से अगर कहता तो भाई सीधी सी बात ये थी, तीन दिन यहां गुजार के जब वापस जाते तो वहां जाकर तवाफ ज्यारत कर लेते। कहा कि नहीं, यहीं से रहते हुए जाओ तवाफ ज्यारत करो फिर वापस आओ। ये सब क्या दिखाया जा रहा है? इस बात का कि अकल को कहीं अपने ताक में रखो, ख्वाहिशात को ताक में रखो। जो हुक्म हम दे रहे हैं तुम्हारी समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो उसको मानना है, और इसी की तरबियत दी जा रही है कि बंदे का काम यह है कि जब जिस बात का हुक्म आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म की इत्तबा करे, अल्लाह तबारक व तआला के आगे सर झुकाए, और अकल में आए या ना आए, मजा आए या ना आए, तकलीफ हो या राहत हो, हर हालत में अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाना है। ये सारी तरबियत। अब इतनी अजीम इबादत है हज, इतनी बड़ी इबादत। ये फरमाया गया कि जब बंदा हज करके आता है तो ऐसा हो जाता है जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ, इस तरह गुनाहों के साथ हो जाता है। इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी इबादत कि ये फरमाया कि जिस शख्स के जिम्मे हज फर्ज हो गया हो और उसने हज नहीं किया और मर गया तो अल्लाह बचाए वो यहूदी और नसरानी जैसी मौत हुई उसकी। इतनी बड़ी इबादत, लेकिन इन्हीं दिनों के साथ खास है। कोई शख्स आज 8 तारीख को जाके सारा दिन अरफे में गुजार ले, अरफात में के मैदान में गुजार ले, कुछ भी फायदा नहीं, कोई हकीकत नहीं, न कोई इबादत है, न कोई फजीलत है। साल के 360 दिन जो और बाकी हैं उनमें से किसी दिन अगर जाकर मीना में ठहर जाए और अरफात में खड़ा होकर इबादत करता रहे, कुछ नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी। इन्हीं दिनों में करनी होगी, इसी जगह पर करनी होगी। ये सब सिखाया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत सिखाई जा रही है कि इस तो ये हज की इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह रखी है कि अल्लाह तआला के हुक्म के आगे अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना, अपनी ख्वाहिशात को आगे नहीं रखना, अल्लाह जल्ला जलालू के हुक्म की इत्तबा करनी। ये हो गई तो दूसरी इबादत जो इन्हीं दिनों के साथ खास है, किसी और दिन अंजाम में दी जा सकती है, जो हिज्जा में हो सकती है, किसी और दिन में नहीं हो सकती, किसी और महीने में नहीं हो सकती, वहज के बाद, और ये भी बीच में अर्ज कर दूं कि ये ना समझो कि कोई शख्स अगर अपनी इस्तेआत न होने की वजह से, वसाइल की कमी की वजह से हज को नहीं जा सका, तो बाद औकात इंसान को हसरत होती है कि भाई जो मालदार लोग हैं वो हज को चले जाते हैं, हज की इबादत अंजाम दे देते हैं और हज के फजाइल हासिल कर लेते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो हम तो हज को जा नहीं सकते। क्योंकि हज को नहीं जा सकते लिहाजा उनके दिल में हसरत होती है कि अगर हमारे पास भी पैसे होते, हमारे पास भी वसाइल होते तो हम भी हज को चले जाते और हम भी वो फजीलत हासिल कर लेते। तो खूब समझ लीजिए, क्या अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा समझा है कि वो सिर्फ मालदारों ही के को अपनी नेमतों से नवाजें और गरीबों को ना नवाजें, गरीबों को क्यों पर रहमतें नाजिल ना करें, सिर्फ उन मालदारों पर करें जो हज की सताअत रखते हो? ये मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ मालदारों को के ऊपर रहमत नाजिल फरमाए, गरीबों पर ना फरमाए? ये नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अगर किसी शख्स के अंदर ताकत नहीं है हज करने की और दिल में अरमान रखता है, दिल में उसके हसरत है और दिल में उसके ये अफसोस है कि मैं अपनी तंगदामनी की वजह से मैं हज करने पर कादिर नहीं हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला मुमकिन नहीं है कि उसको महरूम कर दें। उसकी ये हसरत, उसका ये, उसकी ये तमन्ना, ये हसरत और ये तमन्ना भी अल्लाह तबारक व तआला के हां बहुत बड़ी कीमती चीज है और अल्लाह ताला उसको भी नवाजते हैं अपने फजलों के। लेकिन यहां मैं एक बात जो शायद पहले भी मैंने अर्ज की है लेकिन उसको याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है, जब बंदा कितना ही मुफलिस हो, कितना ही गरीब हो, लेकिन वो अगर दिल में हज की तमन्ना रखता है, ख्वाहिश रखता है, शौक है, तो उसका कुछ मुजाहरा अमली तौर पर करे। क्या करे कि वो मसलन एक थैली बना ले जिसमें महीने में जितना हो सके पैसा उसमें डाल दे, एक रुपया ही डाल दे, दो रुपए डाल दे, पांच रुपए डाल दे, जितना उसकी सताअत है, और ये समझे कि ये मैंने पैसे अपने हज के लिए रखे हुए हैं, जब अल्लाह तबारक व ताला इसमें बरकत देंगे तो उस वक्त मैं हज कर लूंगा। इस नियत से एक आदमी पैसे जमा करना शुरू कर दे तो एक तरफ उसका शौक, दूसरी तरफ उसकी हसरत कि मैं अभी तक नहीं जा सका, और तीसरी तरफ उसकी ये कोशिश, छोटी सी कोशिश, मामूली कोशिश, ये काम करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला की रहमत के भरोसे पर कहता हूं कि इंशाल्लाह या तो हज की नेमत नसीब होगी या कम अज कम हज का पूरा सवाब मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हो नहीं सकता कि मेरा मालिक उसे मालूम कर, मकसूद तो अल्लाह ताला की रजा है ना भाई, या कोई खास अमल मकसूद? मकसूद अल्लाह ताला की रजा है, उसकी खुशनुदी है, उसका की तरफ से अजर व सवाब है, ये मकसूद है। तो जब किसी बंदे ने अपनी तरफ से कोशिश थोड़ी बहुत शुरू कर दी, दिल में शौक भी है और उसके शौक होने के साथ उसकी हसरत भी है कि मैं अभी तक नहीं जा सका, तो अल्लाह ताला मुमकिन नहीं है कि उसको महरूम करो। और मैंने शायद अपनी बहन का वाक्य सुनाया था पहले भी कि मेरी हमशेरा तीन सबसे बड़ी मरहूमा इंतकाल हो चुका है, वो बेचारी तंग माशी हालात से गुजर रही थी, आज से तकरीबन 60 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। तो एक दिन उन्होंने मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि अब्बा जी हज करने को बहुत दिल चाहता है, उसको बड़ा शौक है। तो हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह ने उनसे फरमाया कि तुम्हें शौक है? कहा जी बहुत शौक है। कहा नहीं तुम्हें शौक नहीं। मैं तो बहुत शौक है, मुझे तो बहुत दिल चाहता है कि हज करूं। कहा कि अगर शौक होता तो कुछ तुमने उसके लिए जमा किया होता। तो हमारी बहन ने कहा कि मेरे तो माशी हालात ऐसे हैं तंगदस्ती के कि मैं उसमें पैसे जमा नहीं कर ही नहीं पाती। कहा कि तुम क्या एक आना, उस जमाने में एक आना भी कोई हकीकत रखता था, एक आना नहीं जमा कर सकते रोजाना या महीने में। कहा कि इतना तो कर सकते। कहा कि फिर बनाओ एक ऐसा लिफाफा बनाओ जिसमें जितना हो सके तुम जमा करो, और अगर वो जमा हो गया इतना कि जिससे हज कर सको तो इंशाल्लाह हज हो जाएगा, और अगर ना भी कर सकी तो अल्लाह ताला तुम्हें इंशाल्लाह हज का सवाब देंगे। ये उनसे कह दिया, बात आई गई हो गई। यानी अब हमारी बहन ने शायद कुछ दिल पर लग गई, उन्होंने कुछ इरादा कर लिया और कुछ कुछ जमा करती रही होंगी, वालिद साहब को पता भी नहीं। यहां तक के अभी उनकी उम्र 34 साल थी कि उसी में उनका इंतकाल हो गया। तो जब उनके सामान को देखा गया तो उसमें सामान में एक कपड़े की एक थैली निकली जिसमें लिखा हुआ था हज के पैसे, हज के पैसे वो जमा कर रही। खोला तो उसमें कुल 65 रुपए निकले, 65 रुपए। हजरत वालिद साहब के सामने आया तो वालिद साहब की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि देखो मैंने किसी वक्त उसे कहा था, उस अल्लाह की बंदी ने पैसे जमा करने शुरू किए, 65 रुपए जमा कर पाए कि इंतकाल हो। तो हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी तरफ से हज बदल करवाया, वो 65 रुपए भी और साथ में शायद अपनी तरफ से कुछ इजाफा करके हज बदल करवाया। हज बदल उनका हो गया। उसी दौरान हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए खुद तशरीफ ले गए, मैदान अरफात में बैठे हुए थे, अरफात के मैदान के अंदर जिक्र में तस्बीह में मशगूल थे। बैठे बैठे कुछ आंख लग गई, जैसे बाद उनूद की सितारी होती, उस आंख लगने में हमारी बहन को देखा, उस आंख लगने के दौरान कि जबल रहमत जो अरफात का पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ रही है, उसके ऊपर चढ़ रही है। ये आंखों से उन्होंने बैन नौमी वल यकदा नींद और बेदारी के दरमियानी हालत में ये मंजर देखा। अल्लाह तआला ने उम्मीद यह अल्लाह ताला की रहमत से जो उनका हज कबूल फरमा दिया। पता नहीं उनकी रूह आई थी या क्या हुआ था, अल्लाह ही जाने, लेकिन हो गया। तो ये सीधा समझो कि जो हज को चले गए बस वही अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक हैं और वही अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों के मौरद हैं। यहां रहते हुए दो काम ऐसे हैं जो कर लें तो इंशाल्लाह उस रहमत के घटाओं में जो हाजियों पर बरसेंगी इंशाल्लाह हम आप भी शरीक हो सकते हैं। एक हसरत कि भाई वो चले गए मैं रह गया। वो किसी शायर ने कहा था कि जब मदीने का मुसाफिर कोई पा जाता हूं, जब मदीने का मुसाफिर कोई पा जाता हूं हसरत आती है कि पहुंचा मैं रहा जाता हूं। तो ये हसरत अल्लाह ताला के यहां, यह हसरत भी बड़ी कीमती है और अल्लाह तबारक व तआला इस हसरत के ऊपर भी अज्र सवाब अता फरमाते हैं। और दूसरे अपने हद तक कोशिश हज करने की। तीसरी बात यह है कि इसके अलावा اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے وہ اجر و ثواب وہ طریقے رکھے ہیں کہ جن کے لیے میں نے ابھی کہا نا کہ حج کرنے کے بعد آدمی جب واپس آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, وہ اتنی مشقت کے بعد, اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد یہ بات حاصل ہوتی ہے. جو نہیں جا پایا وہ آج بیٹھے بیٹھے ایسا بن سکتا ہے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, وہ کیا؟ صدق دل سے توبہ کر لیا اللہ تعالیٰ کے بعد, صدق دل سے, سچے دل سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو رکعت پڑھ کے توبہ کر لے, یا اللہ میں نے میری ماضی کے اندر جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اللہ میں ان سب سے آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور آپ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر کے عزم کرتا ہوں کہ ارادہ کرتا ہوں, پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی زندگی آپ کی رضا کے مطابق گزاروں گا. جس لمحے یہ توبہ کر لی ایسا ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے بیٹھے. ہاں کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, وہ حاجی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی کا حق بندے کا حق ہے وہ بندے کا حق اس کو ادا کرنا ہوگا, کوئی نمازیں چھوٹی ہیں تو نمازیں ادا کرنی ہوں گی, روزے چھوٹے ہیں تو روزے ادا کرنے ہوں گے. لیکن جس وقت توبہ کی ہے اس وقت ایسا ہو گیا جیسے ماں آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, یہاں بیٹھے بیٹھے ہو. میں نے اپنے واجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ سنا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بہت مشکل کام ہے. کچھ بھی مشکل نہیں, ایک لمحے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, جس لمحے توبہ کرو گے اس وقت مکمل ولی اللہ ہو گے. اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہمارے آپ کے لیے جو نہیں جا سکے یا نہیں جا سکتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے. اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا کر دیے ہیں. ایک یہ تکبیر ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر, اور دوسرے یہ حکم بھی آپ نے سنا ہوگا, اب تو وقت اس کا گزر گیا, کہ ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر آدمی اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے, جس کے ذمہ قربانی. تو یہ بھی ایک مشابہت, تھوڑی سی مشابہت پیدا کر دی. حالت احرام میں بال کاٹنا بھی منع, ناخن کاٹنا بھی منع, تو یہاں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مشابہت کیا تھا فرما دی کہ بھائی تم بھی بال نہ کاٹو, تم بھی ناخن نہ کاٹو جب تک کہ قربانی نہ کر لو, تو یہ مشابہت بھی تمہارے ساتھ. تو مشابہت پیدا اللہ تعالیٰ اس مشابہت کے اوپر بھی انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ نہ سمجھو کہ جو حج کو نہیں گیا وہ محروم ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ بارگاہ ایسی ہے اس میں کوئی محروم نہیں. ہاں وہ محروم بننا چاہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, کوئی آدمی چاہے کہ میں محروم ہونے جاؤں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں, لیکن جو محروم نہیں رہنا چاہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے کھلے ہیں, چاہے حج کو گیا ہو یا نہ گیا ہو اس کے لیے راستے کھلے ہیں. توبہ کر لے بارگاہ میں, پکار لے اپنے پروردگار کو, اس کی کبریائی بیان کر دے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد, انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری عبادت حج کی ایسی رکھی ہے جو انہی دنوں میں ہوتی ہے. تیسری عبادت جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے, دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتی, وہ قربانی. جو 10, 11, 12 ذوالحجہ کے 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت بنایا, 3 دن مخصوص کر دیے اس کے قربانی کے, اور سارے سال قربانی نہیں ہو سکتی, قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہوگی. حالانکہ وہی گائے ہے, وہی بکرا ہے, وہی مینڈا ہے, وہی دمبا ہے, اور دنوں میں ذبح کرو تو کوئی عبادت نہیں. لیکن ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ہم نے مقرر کر دیا قربانی کرنے کے لیے. وہی بات کہ عقل کو پیچھے رکھ دو اور ہمارے حکم کی اتباع کرو, جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی تھی کہ جب ان کو کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دو, خواب میں دکھایا گیا بیٹے کو ذبح کرنا, اور انبیاء کرام کے خواب کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اللہ میاں میں کیوں اپنے بیٹے کو کروں ذبح. یہ جو حکم آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, اس کو عقل کی کسی ترازو میں تول کر دیکھ لو, کسی طرح بھی عقل ماننے کو تیار نہیں. ایک تو قتل کرنا کسی کو بلا وجہ بے قصور, اس بچے کا کیا قصور تھا اسے قتل کیا جائے؟ بچے کو قتل کرنا تو جہاد کی حالت میں بھی منع ہے. جب کافروں سے جہاد ہو رہا ہو تو بچے کو قتل کرنا حرام ہے, چاہے وہ کافروں کا بچہ ہو دشمن کا بچہ ہو. پھر بچہ بھی کون؟ اپنا بیٹا. بیٹا بھی کون؟ وہ بیٹا جو مرادوں سے مانگا گیا, جو اللہ تعالی کی خاص عطا کے طور پر عطا ہوا, اس کو مارا ہے قربان کر. تو کوئی آدمی جس سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی میں کیوں کروں, بیٹے نے کیا جرم کیا؟ لیکن وہ پیغمبر ہے, پیغمبر پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا اللہ میاں سے کہ کیوں کروں, وہ بلکہ بیٹے سے کہتا ہے کہ انی, بیٹے سے کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح ہوگا, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا, بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری, تم کیا تمہاری کیا رائے. بیٹا بھی کون تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بیٹا, وہ بیٹا جس کے سرم سے نبی یہ آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جانے والے تھے. تو بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میرے سے کیا قصور ہوا ہے جس سے میری جان لی جا رہی. وہ کیا کہتا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جس بات کا حکم ہوا تھا وہ کر گزری. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, میری فکر نہ کیجئے, آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے, میری فکر نہ کیجئے. یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گیا, بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا. تو اس بات کو قرآن کریم نے بڑے پیارے الفاظ میں ذکر فرمایا, فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے آگے سر جھکا گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا اور چھری تیار کر کے ذبح کرنا شروع کر دیا, تو ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے جو تمہیں خواب دکھایا تھا اس کو تم نے سچا کر دکھایا, اب ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو تو تمہارا بیٹا الگ بیٹھا ہوا ہے, مسکرا رہا ہے اور بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا پڑا ہوا ہے جو ہم نے آسمان سے تمہارے لیے اتار دیا. وہ فدائی نہ ہو بہن عظیم, ہم نے فدیہ دے دیا اسماعیل علیہ السلام کے کا ایک عظیم ذبح کے ذریعے. تو کیا بتایا گیا اس سارے واقعے کو ذکر کر کے؟ اسلام یہ ہے, فلما اسلما, دونوں اسلام لے آئے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ دونوں نے سر جھکا دیا. تو کیا مطلب؟ کہ اسلام کا اصل تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے حکم اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت میں ہر چیز کو قربان کر دے، اپنے عقلی دلائل کو بھی، اپنے خواہشات نفس کو بھی، اپنی محبتوں کے تقاضوں کو بھی اللہ کے آگے قربان کر دے، اور اسی کی ایک عملی شکل ساری امت کے لیے تجویز کر دی گئی کہ اب چلو ہم تمہیں اس امتحان میں تو نہیں ڈالتے جس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، لیکن اس کی یادگار کے طور پر اور تمہارے متبع اور فرما بردار ہونے کی نشانی کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی کرے کسی جانور کی، اور یہ جانور کی قربانی صرف ان تین دنوں میں ہوگی، اور دنوں میں نہیں، اور دنوں میں آدمی لوگ کرتے ہیں نا صدقے کے طور پر، بکرا ذبح کر دیا اور صدقہ کر دیا اس کا گوشت، وہ صدقہ ہے وہ قربانی نہیں ہے، قربانی نام ہے وہ جس وقت گلے پر چھری پھیر دی اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں، بس اسی وقت قربانی ہو گئی، قربانی کا اجر مل گیا، قربانی کی عبادت ادا ہو گئی. اب گوشت سے قربانی کا کوئی سروکار نہیں، گوشت خود کھا لو، دوسروں کو کھلا دو، غریبوں کو کھلا دو، بہت اچھی بات، لیکن قربانی اسی وقت ادا ہو جاتی ہے جب کوئی شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، جس کا مظلوم طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رو لٹائے، جانور کی گردن قبلہ رو ہو، اور اس وقت بندہ یہ کہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے، بس قربانی ہو گئی. اب کھال الگ کر دو، گوشت اس کا کاٹ لو، خود کھا لو، دوسروں کو کھلا دو، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں، قربانی بس گلے پر چھری پھیر کر ادا ہو گئی. یہ صرف تین دنوں میں ہو سکتا ہے. یہ بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے کہا اس وقت یہ قربانی ہو گئی، اور سال کے اور دنوں میں کرو گے کچھ نہیں، قربانی کا کوئی ثواب نہیں. ان دنوں میں فرض واجب قربانی کرو، اس کا بھی ثواب، نفلی کرو اس کا بھی ثواب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت انہی دنوں کے ساتھ خاص کر کے یہ بتا دیا کہ اصل چیز ہمارے حکم کی اتباع ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے سے کیا فائدہ، جتنے پیسے قربانی پر خرچ کر رہے ہیں وہ غریبوں کی امداد کے اوپر خرچ کر دیں. تو یہ اسی فلسفے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ عقل سے تمہاری کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع ہو. اور جب بندہ اس بات کا عادی بن جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے نہ اپنی عقل چلائے، نہ اپنی خواہشات کو دیکھے، نہ اپنی محبتوں کے تقاضوں کو دیکھے، تو وہ صحیح معنی میں بندہ بنتا ہے. جب بندہ بن جاتا ہے تو پھر وہ ساری مخلوق کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، وہ پھر غریبوں کی امداد بھی کرتا ہے، وہ ناداروں کا بھی دیکھ بھال کرتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے حکم کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سبھی کچھ ہو جاتا ہے. یہ اس کا ایک راستہ ہے قربانی، اور یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اتنی عظیم عبادتیں ہیں جو ان ایام کے اندر انجام پا رہی ہیں، ان کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کی فرض اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں ایک دو غلط فہمیوں کو بھی دور کر دوں تو اچھا ہوگا. ایک بات یہ جو آج کل بکثرت اس کا سوال کیا جاتا ہے کہ حدیث میں عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت آئی، اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ جل جلالہ سے یہ امید ہے कि वो एक साल पहले के और एक साल बाद के गुनाहों का कफारा हो जाता है। दो साल, एक साल पहला और एक साल आने वाला, दोनों सालों का कफारा बन जाता है, यानी उसमें जो गुनाह होते हैं उनका कफारा बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूकुल इबाद का भी कफारा बन जाता है, बल्कि माना यह है कि अल्लाह के हुकूक से मुताल्लिक जो गुनाह हुए हैं उनका कफारा इससे हो जाता है। और उसमें भी ज्यादातर उलमा का रुझान यह है कि सगीरा गुनाहों का कफारा होता है, कबीरा का बगैर तौबा के नहीं होता। लेकिन बहरहाल फजीलत है एक बहुत बड़ी अरफे करोड़। तो बाद औकात चूंकि हमारे मुल्क की रोयत, चांद की रोयत मुख्तलिफ होती है सऊदी अरब के यहां, तारीखें मुख्तलिफ होती हैं। आज हमारे यहां 7 जुलहिज्जा है, सऊदी अरब में 8 है, और कल उनके यहां 9 होगी, यानी वो अरफे का दिन होगा, हमारे 8 होगा। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं और ये सवाल भी बकसरत किया जाता है, क्या जाए रोजे की फजीलत अरफात की वजह से है कि जिस दिन हाजी अरफात में है उस दिन, वो दिन तो कल ही आने वाला है, तो उसकी वजह से है या 9 ज़िलहिज्जा की तारीख की वजह से। तो उसमें समझ लीजिए कि सही बात यह है कि 9 ज़िलहिज्जा की तारीख की वजह से, वो जब हमारे उफुक के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से जिस दिन 9 ज़िलहिज्जा आएगी उस दिन वो फजीलत इंशाल्लाह हासिल होगी, अगरचे सऊदी अरब में अरफात का दिन एक दिन पहले गुजर गया हो। उसकी वजह यह है कि जहां तक अरफे का ताल्लुक है, अरफात में सहाबे किराम हाजियों के वकूफ का ताल्लुक है, तो उसमें अरफे के दिन हाजियों के लिए रोजा रखना कोई फजीलत का काम नहीं हाजियों के, बल्कि उसमें किसी कदर उलमा ने कराहत का कौल भी रखा है, जिसकी वजह यह है कि अरफात में आदमी को चाहिए कि वो ताजा दम होकर जाए, नशात के साथ इबादत करे, नशात के साथ वकूफ करे। रोजे की हालत में थका हुआ होगा तो वहां वकूफ सही तरीके से नहीं कर सकेगा। और यही वजह है कि जनाबे सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज फरमाया अरफात के दिन, तो सहाबे किराम को पता नहीं था कि आपने रोजा रखा हुआ या नहीं। तो बाद सहाबा ने ये देखने के लिए कि आपने रोजा रखा है नहीं, आप ऊंटनी पर सवार थे, आपके पास पानी का एक प्याला भेजा पीने के लिए, और बाद में बात दूध का प्याला भेजा, तो वो आपने प्याला लेकर ऊंटनी पर बैठकर सबके सामने पिया, ये बताने के लिए कि मैं रोजे से नहीं। तो अरफात में जो लोग हज के दौरान अरफात जाते हैं उनके लिए रोजा रखना इतना फजीलत वाला नहीं है। हां, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जो रोजे की मशक्कत भी बर्दाश्त कर ले और अरफात के वकूफ को भी सही तरीके से अदा कर दे, वो मुसलसना है, उसके लिए जायज अरफात में रोजा रखना, लेकिन आम हालात में आम आदमियों के लिए कोई उसमें फजीलत नहीं है। आपने खुद नहीं रखा, लोगों के सामने दिखाया कि मैंने रोजा रखा हुआ नहीं, लिहाजा अरफे की वकूफ से इस रोजे का ताल्लुक नहीं। इस रोजे का ताल्लुक किससे है? ईद से पहले वाले दिन, यानी 9 दोले। तो हमारे लिहाज से जो फजीलत वाला रोजा है वो कल नहीं परसों है। एक बात तो ये गलतफहमी दूर करनी थी। दूसरी बात ये कि कुर्बानी जो है वो लोग ये समझते हैं कि मसलन शौहर ने कर ली तो बीवी की तरफ से भी हो गई, बीवी ने कर ली शौहर की तरफ से भी हो गई, बाप ने कर ली बेटों की तरफ से भी हो गई, बाद लोगों को यह ख्याल होता है। ऐसा नहीं है। हर वो शख्स जो साहिब-ए-निसाब है और कुर्बानी की ताकत रखता है, यानी उसके कब्जे में अपनी जरूरियात असलिया से ज्यादा 52.5 तोले चांदी की मकदार उसके पास मौजूद है, तो कुर्बानी उसके जिम्मे है। अगर बाप के पास भी है, बेटे के पास भी है, तो बाप की भी कुर्बानी, बेटे की भी कुर्बानी। शौहर के पास भी है, बीवी के पास भी है, तो शौहर पर भी कुर्बानी। एक तो यह, दूसरा ये बहुत कसरत से लोग इस मुगालते में हैं कि जब आदमी कुर्बानी करे तो किसी ना किसी को इसाले सवाब करे और उसकी तरफ से करे, तो यह भी कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स फरीदा अदा कर रहा है, फर्ज अदा करने का इसाले सवाब में शक है, लेकिन नफली कुर्बानी अगर कोई कर रहा है तो उसमें जितनों को चाहे सवाब में शरीक कर, अपने वालिदैन की तरफ से कर ले, अपने सारे अज़ीज़ अक़रिबा की तरफ से कर ले, एक ही जानवर में 10, 20, 30, 40, 50 जितने आदमियों को शामिल करना चाहे कर सकता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा कुर्बान फरमाया पूरी उम्मत की तरफ, पूरी उम्मत की तरफ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए कि जितनी उम्मत के लोग आपके वक्त मौजूद थे या आने वाले थे, सबकी तरफ से कुर्बानी की आपने एक मेंढे के जरिए। तो मालूम हुआ कि एक जानवर के अंदर भी इसाले सवाब में कई कई लोग शरीक होते हैं। एक आदमी कुर्बानी एक ही की तरफ से होगी, बकरा एक ही तरफ से होता है, लेकिन वो इसाले सवाब जितनों को चाहे कर सकता है नफली कुर्बानी, और फरीदा कुर्बानी जो है अपनी तरफ से अलग करना है। तो भाई ये अय्याम बहरहाल अल्लाह ताला की अजीम इबादतों के दिन हैं, जो बातें मैंने अभी अर्ज की हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन अय्याम से सही फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी अल्लाह ताला की रजा की खातिर और दिखावे के बगैर अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। और भाई आखिरी बात यह भी है कि जिस तरह कुर्बानी जरूरी है और गले पर छुरी फेर कर कुर्बानी अदा होती है, ये तो है ही अपनी जगह, लेकिन उसकी वजह से ऐसी गंदगी फैलाना जिससे लोगों को तकलीफ हो, लोग कुर्बानी करके सड़कों के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, यह ईजा है, लोगों को तकलीफ पहुंचाना। मोमिन का काम रास्ते को साफ करना है। एक हदीस में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मरवी है कि नज़्फ़ु अफ़नियतकुम, तुम अपने घर के इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखा करो। तो आदमी कुर्बानी तो कर ली और वो सड़ रही है पड़ी हुई और जो लोग हैं उनको तकलीफ का बायस बन रही है, ये गुनाह है, इससे बचना चाहिए। जहां कुर्बानी करें तो उसकी सफाई का भी एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से रहमत से हम सबको इन अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آپ آج کے دن سے یا اللہ حجاج کے حج کے ارکان شروع ہو رہے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے اوپر جو آپ رحمتیں نازل فرمائیں گے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم کو بھی اس میں شامل فرما لیں یا اللہ اپنی رحمت سے شامل فرما لیں یا اللہ ان ایام کے اندر جو برکتیں جو انوار جو اجر آپ نے رکھا ہے یا اللہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں مگر محتاج ہیں اے اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما ہماری اپنی رحمت پر نظر فرما کر یا اللہ وہ سارے انوار و برکات اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے یا اللہ اس میں سے کسی سے محروم نہ فرما یا اللہ ہمیں جو ان عبادتوں کے ذریعے آپ کی اتباع کا جو سبق ملا ہے یا اللہ اس اتباع کے سبق کو اپنا وظیفہ حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ اپنی اتباع کامل کی زندگی عطا فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جہاں تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ میری ایک بھتیجی بہت سخت تکلیف میں ہے اور اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہے جو سخت مرض ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسے محفوظ فرمائے. سرطان کی بیماری میں ہے اور بہت سخت درد کی تکلیف میں ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو عافیت عطا فرما. یا اللہ اس کو اس درد سے نجات عطا فرما. یا اللہ اس کو اس کے درد سے نجات عطا فرما. یا اللہ اس کو اس درد سے نجات عطا فرما. یا اللہ اور بھی ہمارے متعلقین میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے، سردار محمد صاحب، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما. اور جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم يا ارحم الراحمين تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.